الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لذكري. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، اس وقت میں انشاءاللہ تعالی نماز کے متعلق دو باتیں بیان کروں گا. ہم سب کو چاہیے کہ توجہ کے ساتھ ان کو سنیں اور ان کی روشنی میں اپنی اپنی نماز کا ہم سب جائزہ لیں. اگر ہماری نماز میں وہ کوتاہی ہو رہی ہو تو اسے دور کر دیں، نہ ہو رہی ہو تو شکر ادا کریں. ہمارے یہاں جمع ہونے کا مقصد کوئی خطاب یا لچھے دار تقریر نہیں ہے، اپنی اصلاح ہے، اور یہ اصلاح ضروری ہے. دینی اعتبار سے ہماری حالت اتنی کمزور اور پست ہو چکی ہے کہ جس پہلو سے دیکھو خامی ہی خامی نظر آتی ہے. ہماری دینی حالت کی مثال اس زخمی آدمی کی طرح ہے کہ جسم میں کوئی جگہ زخم سے خالی نہ ہو، تو کہاں کہاں مرہم رکھے، کہاں کہاں روئی رکھے. جدھر سے دیکھے زخم ہی زخم، جدھر سے دیکھو زخم ہی زخم. بس بالکل یہی حالت ہماری دینی اعتبار سے ہے کہ جس طرف سے دیکھو کمی، جدھر سے دیکھو کوتاہی، جدھر سے دیکھو خرابی خرابی. اور اصلاح کا مقصد ہوتا ہے درستی، اور اصلاح اسی طرح ہوتی ہے. جیسے جیسے کوتاہیوں کا علم ہوتا جائے، خامیوں کا پتہ چلتا جائے، آدمی دور کرتا جائے، تو جیسے آہستہ آہستہ انسان کے جسم کے زخم بھر جاتے ہیں اور پھر آدمی ٹھیک ہو جاتا ہے، ایسے یہ اعمال جن کی ہم پر بھاری ذمہ داری ہے یہ بھی سدھر سکتے ہیں اور صحیح ہو سکتے ہیں، ہمارے آپ کے اختیار میں. نماز کے اندر ایک بہت بڑا حکم، اس کی بڑی تاکید ہے، بڑی ترغیب ہے، بڑا اس کا ثواب ہے، اور ہم نے بارہا سن رکھا ہے، جس کو کہتے ہیں خشوع خضوع. نماز خشوع خضوع سے پڑھنی چاہیے، اس کی کمی اور بہت زیادہ کمی. اکثر نمازیوں کی نماز میں اس کی بڑی کمی پائی جاتی ہے، بعض اماموں کی نماز میں بھی اس کی کمی پائی جاتی ہے. اور امام ہو یا مقتدی، دونوں مسلمان ہیں، دونوں ہی کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اپنی نماز کی اصلاح کریں. اس سلسلے میں پہلے میں ایک حدیث سنا دوں آپ کو انشاءاللہ تعالی، کیونکہ وہ اس سلسلے میں بہت ہی زیادہ واضح اور بے غبار ہے. ایک صحابی ہیں، خلاد بن رافع رضی اللہ تعالی، ایک مرتبہ وہ مسجد میں آئے اور جلدی جلدی انہوں نے نماز پڑھی اور نماز سے فارغ ہو کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے. آپ مسجد نبی میں تشریف فرماتے اور سلام عرض کیا. آپ نے ان کے سلام کا جواب دیا, وعلیکم السلام. اور پھر آپ نے فرمایا ارجع صلی فانک لم تصلی, واپس جاؤ اور نماز پڑھو, تم نے نماز نہیں پڑھی. یہ دوبارہ گئے اور پھر انہوں نے نماز پڑھی اور پھر اسی طرح پڑھی جیسے پہلے پڑھی. جلدی جلدی نماز پڑھ کے پھر حاضر ہوئے اور سلامت کی. پھر آپ نے یہ فرمایا ارجع صلی فانک لم تصلی, واپس جاؤ دوبارہ نماز پڑھو, تم نے نماز نہیں پڑھی. یہ پھر واپس گئے اور پھر پہلے کی طرح نماز پڑھ کر واپس آئے, سلام عرض کیا. پھر آپ نے یہ فرمایا جاؤ دوبارہ جاؤ اور نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی. یہ پھر گئے اور جا کر کے پھر نماز پڑھی اور پھر حاضر خدمت ہوئی. اور اب عرض کیا حضور مجھے کس طرح نماز پڑھنی چاہیے, مجھے نماز پڑھنے کا طریقہ بتلائیے. تین مرتبہ آپ نے ان کو لوٹایا, تین مرتبہ انہوں نے نماز پڑھی اور واپس آئے. آپ نے پہلی مرتبہ میں ان کو نماز کا طریقہ کیوں نہیں بتلایا, تین دفعہ ان کو لوٹایا. اس کے بعد پھر انہوں نے جب عرض کیا تو آپ نے طریقہ بتایا, وہ ابھی بتلاؤں گا میں انشاءاللہ. اس کی دو وجہ ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ آپ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ نماز کو جو جلدی جلدی پڑھ رہے ہیں تو بغیر خشوع خضوع کے پڑھ کر آ رہے ہیں, یہ مسئلے سے ناواقف ہونے کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں یا لاپرواہی اور غفلت کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں. کیونکہ بعض مرتبہ نماز میں آدمی غلطی کرتا ہے اس وجہ سے کہ اس کو مسئلہ ہی نہیں معلوم. ایسے غلطی کا حکم دوسرا ہے, اس کا حکم یہ ہے کہ بھائی مسئلہ معلوم ہو اور آئندہ یہ غلطی نہ کرے. تو بعض مرتبہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے لیکن اپنی غفلت کی وجہ سے, لاپرواہی کی وجہ سے, کوتاہی کی وجہ سے ایسا کرتا ہے, اس کا حکم اور. تو آپ کو پتہ چل گیا اور اندازہ ہو گیا کہ ان کو اصل میں مسئلہ معلوم نہیں اور نماز کس طرح خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنی چاہیے وہ انہیں علم نہیں, اس کا علم نہیں. اس لیے پھر آپ نے آگے طریقہ بتلایا. دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ان کے اندر اپنی نماز کی اصلاح کی فکر ہے یا نہیں, طلب بھی ہے یا نہیں. کیونکہ جس کے دل میں طلب ہوگی اسی کی نماز کی اصلاح ہوگی, جس میں طلب نہ ہوگی اصلاح بھی نہ ہوگی. معلوم ہوا کہ اصلاح کے لیے طلب بہت ضروری ہے. ہمارے سب کے اندر طلب ہونی چاہیے, ہمارے دل میں یہ جذبہ اور یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہماری مکمل اصلاح ہو, ظاہر کی بھی اصلاح ہو, باطن کی بھی اصلاح ہو, اور فی الحال نماز کی ہمارے اندر اصلاح کی فکر بیدار ہو. کہ آپ جو کچھ ہم سن رہے ہیں بس ہمارے اندر طلب ہو جانی چاہیے اور طلب پیدا ہو جانی چاہیے تاکہ ایک دم جیسے ہم سنیں اور سمجھیں اپنی نماز کی اصلاح کر لیں. اور اب تک اگر خشوع خضوع نہیں ہے تو بس ہو جانا چاہیے. بہرحال ان دو وجہ سے آپ نے بار بار ان کو دہرایا, لوٹایا. جب تیسری مرتبہ میں خود آ کر انہوں نے سلام کے بعد درخواست کی کہ حضور آپ مجھے نماز کا طریقہ بتلائیے, پھر آپ نے ارشاد سنا. جس سے خلاصہ یہ کہ جب تم وضو کرو تو کامل طریقے سے وضو کرو, اور وضو کامل طریقہ سنت کے مطابق کرنا ہے. جو علیکم سنتی کے اندر بھی لکھا ہوا ہے, بیشتی زیور کے اندر بھی لکھا ہوا ہے, آسان نماز کے اندر بھی لکھا ہوا. ایک دو مرتبہ علیکم سنتی کے مطابق دیکھ لیں ہمارا وضو اس کے مطابق ہے یا نہیں. آپ نے فرمایا سنت کے مطابق اپنا وضو مکمل کرو. اس کے بعد جب تم نماز شروع کرو تو نیت باندھنے کے بعد سکون سے کھڑے ہو جائیں, یہاں تک کہ جسم کا ہر جوڑ اپنی اپنی جگہ ٹھہر جائے. اور جو کچھ تمہیں قرآن شریف میں سے پڑھنا آتا ہے سورہ فاتحہ کے بعد وہ پڑھو. یہ قیام ایک جگہ کہتے ہیں سبحانک اللہم، پھر اعوذ باللہ بسم اللہ، پھر سورہ فاتحہ، اس کے بعد کسی سورت کی تلاوت آرام و سکون کے ساتھ، تیزم تیز نہ ہو، تیزی سے نہ ہو، اس کے بعد پھر تم رکو کرو، حتیٰ تطمئن راکعہ، یہاں تک رکو میں جا کر کے بھی بڑے اطمینان اور سکون سے ہو جاؤ اور رکو کی تسبیح پڑھو. جب اطمینان اور سکون سے رکو ہو جائے تو پھر اطمینان سے کھڑے ہو جاؤ، جسے قومہ کہتے ہیں، کمر سیدھی کر لو، گردن بھی سیدھی کر لو، نظر سجدے کے سامنے رکھو، کھڑے ہو جاؤ. یہاں بھی تمام اعضاء اور جوڑ اپنی اپنی جگہ پر ٹھہر جائیں، پھر سجدے میں جاؤ، سجدے میں جا کر کے بھی سکون اور اطمینان کی کیفیت حاصل کر لو. نہ جانے میں جلدی ہو، نہ اٹھنے میں جلدی ہو، سکون سے سجدہ کرو اور سجدے کی جو تسبیحات ہیں ان کو پڑھو. اس حالت میں پڑھو کہ جسم کے سارے جوڑ اپنی اپنی جگہ پر پرسکون ہو. وہ سکون سے بیٹھو جسے جلسہ کہتے ہیں، یہاں تو یہ کمر سیدھی کر لو، کیونکہ جلد بازی میں کمر سیدھی نہیں ہوتی. آدمی ذرا سا اٹھتا ہے پھر جلدی سے فوراً دوسرے سجدے میں چلا جاتا ہے. کمر سیدھی کرو، اس کے بعد دوسرے سجدے میں جاؤ اور دوسرے سجدہ بھی آرام اور اطمینان اور سکون سے ادا کرو، اور پھر اسی طرح بڑے آرام و سکون سے دوبارہ قیام میں آ جاؤ. اس طرح ہر رکعت میں کرو، اسے کہتے خشوع. یہ آپ نے تلقین فرمایا اور یہ حکم آپ کا، کیونکہ ہر نمازی کو، ہر نمازی میں امام بھی داخل ہے، مقتدی بھی داخل ہے. چنانچہ حدیث کی روشنی میں علماء نے نماز کے اندر اطمینان و سکون کے تین درجے مقرر فرمائے ہیں، یاد رکھنے کے ہیں، بھائی یہ بہت اہم ہے یہ، کہ اس اطمینان و سکون سے نماز ادا کرنے کا ایک درجہ فرض ہے، دوسرا درجہ واجب ہے، تیسرا درجہ سنت. فرض کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہوگی. واجب میں یہ ہے کہ بھول کر چھوٹ جائے تو نماز ہو جائے گی، جان کر چھوڑ دے تو نماز نہیں ہوگی. اور سنت میں یہ بات ہے کہ اس سے نماز کامل ہوتی ہے، سنت چھوڑنے سے ناقص ہو جاتی ہے. یوں سمجھو کہ سنت ادا کرنے سے نماز قابل قبول ہوتی ہے اور سنت چھوڑنے سے ناقابل قبول ہوتی ہے. تو درجہ سنت بھی کرنے کا ہے، چھوڑنے کا نہیں. الہی کو عذر. اب نماز میں، قومے کے اندر یا سجدے سے اٹھ کر اتنی دیر ٹھہرنا جس میں کہ انسان کے منتقل ہونے کی حرکت پوری ہو جائے. رکو میں ہے نا آدمی، ابھی قومے کے اندر آ گیا تو کھڑا ہونا شروع ہوگا. یہ جو کھڑا ہو رہا ہے، یہ حرکت کر رہا ہے کھڑے ہونے کی، یہ قیام میں آ کر کے ختم ہوگی. جب یہ ختم ہو یہ درجہ فرض. بازو آپ نے دیکھو کہ وہ کھڑے ہوتے 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 ابھی پورے کھڑے نہیں ہوئے، جب ہی سجدے کی طرف چلے جاتے ہیں، سجدے سے ابھی اٹھ رہے ہیں، ابھی سیدھی کمر نہیں ہوئی، دوبارہ سجدے میں چلے جاتے ہیں، ان کا فرض نہیں ادا ہوتا. جیسے کہ بعض سرحد کے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ان کا نہ قومے میں کمر سیدھی، نہ جلسے میں کمر سیدھی، رکوع سے ذرا سا اٹھے فوراً سجدے میں، اور پہلے سجدے سے ذرا سا گردن اوپر کی اور جناب دوسرا سجدہ. اور جلد بازی میں ہمارے یہاں بھی ایسا ہو جاتا ہے. اور نمازی تو کیا، بعض امام بھی اس کوتاہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اور امام کیوں مبتلا ہوتے ہیں اس کی وجہ میں بعد میں بیان کروں گا انشاءاللہ تعالی. تو رکوع سے کھڑے ہونے کی حرکت، پہلے سجدے سے بیٹھنے کی حرکت، جہاں جا کر کے ٹھہر جائے، ختم ہو جائے، کم از کم اتنی دیر قومہ کرنا، اتنی دیر جلسہ کرنا جس میں کمر بھی سیدھی رہے، حرکت بھی پوری ہو جائے، یہ فرض ہے. اور اس حرکت کو ختم کرنے کے بعد، اس حرکت کو ختم کرنے کے بعد رکوع سے قومے کے اندر آ گئے، اب کھڑے، پہلے سجدے سے کمر سیدھی کر کے بیٹھ گئے، اٹھنا ختم ہو گیا. یہ اگر ایک تسبیح کے برابر ہو تو واجب ہے. ایک مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے برابر، ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنے کے برابر قومے میں کھڑا رہے، یہ جلسے میں بیٹھا رہے، واجب ادا ہو گیا. جس سے کم بیٹھے گا تو واجب رہ جائے گا، ترک واجب ہو جائے گا پھر اس کے اندر. یہ واجب درجہ ایک تسبیح کے برابر قومے میں ٹھہرنا، ایک تسبیح کے برابر جلسے میں بیٹھنا، یہ واجب ہے. اور تین مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے برابر اور تین مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنے کے برابر قومے میں کھڑا رہنا یا جلسے میں بیٹھے رہنا، یہ سنت ہے. بات صاف ہو گئی. اور یہی درجہ مطلوب ہے امام کے لیے بھی، یہ درجہ مطلوب ہے مقتدیوں کے لیے بھی، یہ درجہ مطلوب ہے جماعت سے نماز پڑھنے والے امام اور مقتدی دونوں سے بھی یہ درجہ مطلوب ہے. الگ الگ اکیلے اکیلے نماز پڑھنے والوں کے لیے بھی یہی مسنون درجہ مطلوب ہے. مردوں کے لیے بھی یہی درجہ ہے، عورتوں کے لیے بھی یہ درجہ ہے. بہت سی عورتیں بھی بیچاری اس کوتاہی کی طرح مبتلا ہوتی ہیں کہ جلدی 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 نماز پڑھنے کی عادت پڑی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے خاص طور سے جب باورچی خانہ کا بوجھ سر پر ہو تو بس پھر نماز ان کی بیچاریوں کی زیادہ تر لشٹم پشٹم ہوتی ہے. اس لیے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ اپنے اپنے گھر جا کر کے اپنے خواتین کو بھی یہ بات بتا دیں تاکہ ان کا بھی، ان کی بھی نماز درست ہو جائے. اور خدا نہ خواستہ اگر کسی کا واجب درجہ رہ رہا ہو تو وہ کم از کم نہ رہے. فرض تو اکثر ادا ہو ہی جاتا ہے لیکن واجب کا ادا ہونا جلد بازی میں مشکل ہے. اور مسنون درجہ تو بہت کم لوگ ادا کرتے ہیں الا ماشاء اللہ. اور قومے کی اور جلسے کی میں نے اس لیے مثال دی کہ زیادہ تر یہ غلطی یہاں ہوتی ہے، کیونکہ قیام جب ہوتا ہے تو اس میں تو قرات بھی ہوتی ہے، اس میں تو سورت بھی ملانی پڑتی ہے، تو اور سورت میں ملا تو سورہ فاتحہ تو ہر رکعت میں پڑھنی ہی ہوتی ہے، تو اس میں تو قدرتی طور پر تینوں چیزیں ادا ہو جاتی ہیں. رکوع کے اندر بھی عموماً ادا ہو جاتی، سجدے کے اندر بھی عموماً تینوں چیزیں ادا ہو جاتی. ہاں رکوع کے اندر بھی ایک کوتاہی بعض لوگوں سے ہوتی ہے، مقتدیوں سے اور عام نمازیوں سے زیادہ، اماموں سے ذرا کم، مگر بعض اماموں سے یہ بھی ہوتا ہے کہ تین تسبیح سے کم کم تسبیح پڑھنا. رکوع میں گئے بس ایک یا دو مرتبہ تسبیح پڑھ لی بس، سجدے میں گئے سجدے کی تسبیح ایک یا دو مرتبہ پڑھی بس، تین دفعہ نہیں پڑھی، تو یہ بھی خلاف سنت ہے. جو واجب اور فرض کا درجہ ہے وہ تو ادا ہو رہا ہے، لیکن جو سنت درجہ ہے وہ نہیں ادا ہو رہا. کم سے کم ہر نمازی کو، ہر نمازی میں امام بھی آ گیا، اس کے مقتدی بھی آ گئے، مسبوق بھی آ گئے، لاحق بھی آ گئے، اور اکیلے نماز پڑھنے والے بھی آ گئے، مرد بھی آ گئے، عورتیں بھی آ گئے. ہر نمازی کے لیے کم سے کم تین مرتبہ، بہتر پانچ مرتبہ، اس سے بہتر سات مرتبہ، اس سے بہتر نو مرتبہ. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مرتبہ پڑھتے تھے وہ بھی میں بتا دوں. اب یہ صحابہ کرام نے آپ کی تسبیحات کا رکوع سجدے کے اندر اندازہ لگایا، کہ آپ اکثر کتنی مرتبہ تسبیح پڑھا کرتے تھے، تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ اندازہ لگایا کہ نو سے لے کر تیرہ تک اکثر آپ نماز میں تسبیح پڑھا کرتے تھے. اتنی بڑی بات معلوم ہوگی ان شاء اللہ. تو اگر کوئی 9 سے لے کر 13 مرتبہ پڑھے تو پھر تو اسے کہنے کیا بھائی. اس لیے اپنی انفرادی نماز میں تو اگر اللہ تعالیٰ توفیق دیں ہمت دیں تو بھائی اس کے مطابق پڑھنا چاہیے, ورنہ سنت درجہ 3 سے اوپر جہاں تک بھی چلے جاؤ سب سنت میں داخل ہے. سنت کا ادنا درجہ 3 مرتبہ ہے, پھر دوسرا درجہ 5 مرتبہ, پھر تیسرا درجہ 7 مرتبہ, پھر چوتھا درجہ 9 مرتبہ, پھر 9 سے پھر 11, 11 سے پھر 13, پھر آگے بھی پڑھ سکتے. امام کو کم از کم 9 دفعہ تو پڑھنا چاہیے تاکہ اس کے جو مقتدی ہیں انہیں 5 مرتبہ پڑھنے کا موقع مل جائے. ورنہ اگر امام 5 مرتبہ پڑھے گا اور پڑھے گا تیز رفتاری سے تو مقتدی 3 مرتبہ بمشکل کہہ پائے گا, اور اگر امام نے 3 دفعہ پڑھا تو مقتدیوں کو مسنون درجہ رہ جائے گا, وہ مسنون درجے سے محروم ہو جائیں گے. کیوں؟ وہ 1 یا 2 ہی مرتبہ کہہ سکیں گے کیونکہ امام پہلے جائے گا اور جاتے ہی وہ 3 دفعہ کہہ لے گا, اور جب 3 دفعہ کہہ دے گا مقتدی بعد میں جائے گا وہ 2 دفعہ کہے گا امام کھڑا ہو چکا ہوگا, اور تسبیح چھوڑ کر امام کا اتباع واجب ہے. تسبیح چھوڑ کر امام کی پیروی واجب ہے, تو نتیجہ یہ کہ ان کا سجدہ سنت کے مطابق ادا نہیں ہوگا, مسنون درجہ ان کا رہ جائے گا. اور اگر امام 5 مرتبہ بھی جلد جلدی کہے گا تب بھی یہ خرابی پیش آ سکتی ہے مقتدیوں کو. اس لیے امام کو چاہیے کہ 7 مرتبہ یا 9 مرتبہ کہے تاکہ اس کے مقتدی کم از کم 5 مرتبہ کہیں, ادنا سنت کے ادنا درجے پہ کیوں رہے. خیر الامور اوسط ہوا, بہترین درجہ درمیانہ ہوتا ہے, تو درمیانہ درجہ 3 سے اوپر ہے, 5, 7, 9 یہ درمیانے درجے ہیں. یہی تفصیل اب سجدے میں سمجھ لیں, دونوں سجدوں میں اسی طرح سمجھیں. اسی طرح قومے کے اندر بھی امام کو چاہیے کہ وہ بڑے اطمینان سے کھڑا ہو, اور یہ دعا میں سمجھتا ہوں آپ سبھی کو الحمدللہ آتی ہو کیونکہ ہم اس کا بیان بارہا سن چکے ہوں گے آپ اکابر سے, کہ سمی اللہ لمن حمدہ کے بعد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی کہنا چاہیے, اور یہ سب نمازیوں کے لیے ہے, امام کے لیے بھی ہے, مقتدیوں کے لیے بھی ہے, عورتوں کے لیے بھی ہے, سب کے لیے برابر فضیلت ہے. اور اس میں یہ قومے کا مسنون درجہ ہے, 3 تسبیح کے برابر ٹھہرنا وہ آرام سے ادا ہو جاتا ہے اور نماز بالکل بھاری نہیں ہوتی, بلکہ نماز میں سکون کی کیفیت قائم ہو جاتی ہے. ایسے پہلے سجدے سے جب بیٹھے تو اللہم اغفر لی کم سے کم 3 مرتبہ, اللہم اغفر لی, یا پھر وہی دعا جو کہ مشہور و معروف ہے, اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی. یہ 4 کلمے ہیں جو دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیوں کو جمع کرنے والے ہیں, یہ ان کی فضیلت ہے. پہلے سجدے سے بیٹھ کر کے وہ کہے اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی. تو قومے کے جلسے میں بیٹھنے کا جو مسنون درجہ ہے بدرجہ اتم انشاءاللہ پورا ہو جائے گا. تو سجدے میں امام ہو یا مقتدی کم سے کم 5 یا 7 یا 9 مرتبہ امام تسبیح پڑھے تو مقتدی آرام سے اس کے پیچھے انشاءاللہ 5 مرتبہ تسبیح پڑھ لیں گے, اور امام بھی تسبیحات آرام آرام سے پڑھے, مقتدی بھی تسبیحات آرام آرام سے پڑھے. اصل میں عادت پڑی ہوئی ہے بچپن کی تیزی سے پڑھنے کی, وہ بچپن سے جلدی جلدی نماز پڑھنے کی عادت ہے, تو وہی عادت اب بڑھاپے میں بھی موجود ہے. آدمی بوڑھا ہو گیا مگر عادت جوان ہے, نماز میں اٹھا بیٹھا تو نہیں جا رہا جلدی آرام سے, لیکن زبان اب بھی اسی تیز رفتاری کے ساتھ پڑھنے کی عادی ہے. تو اس کا نتیجہ یہ کہ بعض دفعہ امام تیز رفتار ہوتا ہے تو مقتدیوں کو صحیح رکوع سجدہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے, نہ وہ صحیح تسبیح سنت کے مطابق پڑھ سکتے ہیں, نہ ان کا رکوع سجدہ قومہ جلسہ سنت کے مطابق ہوتا ہے. اور ایک حدیث میں یہ فرمایا گیا کہ الامام ضامن والمؤذن مؤتمن. امام ضامن ہے، مؤذن امانت دار ہے. امام کے ضامن ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مقتدیوں کی ساری نماز کی ذمہ داری امام پر ہے. اس لیے امام کو چاہیے کہ نماز بہت ہی آرام اور اطمینان سے فرائض و واجبات اور سنن کا خیال رکھتے ہوئے ادا کرے. امام کے ضامن ہونے میں یہ بھی داخل ہے کہ امام جب قرات کرے گا وہ ساری مقتدیوں کی طرف سے شمار ہوگی، انہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں. اس لیے پانچوں نمازوں میں جب امام کے پیچھے لوگ نماز پڑھتے ہیں خاموش کر دیتے ہیں. چاروں رکعتوں میں، اگر چار والی نماز تینوں رکعتوں میں، اور تین رکعت والی نماز دونوں رکعتوں میں، اگر فجر کی نماز، کیونکہ امام قرات کر رہا ہے. اور حدیث میں ہے کہ امام قرات مقتدیوں کی قرات ہے، یہ بھی امام کے ضامن ہونے کی وجہ سے. ایسے ہی امام نے قیام کر لیا اور رکوع میں چلا گیا، اور کوئی نمازی دیر سے آیا اور وہ آ کر رکوع میں شامل ہو گیا، تو امام اس کے قیام کا بھی ضامن. اب اس مقتدی کو رکوع قیام کرنے کی ضرورت نہیں، بس امام نے رکوع قیام کر لیا، مقتدی کا بھی قیام ادا ہو گیا، بس شرط یہ کہ رکوع میں آ جائے. وہ رکوع نہیں پایا تو رکعت نکل گئی، رکوع پا لیا تو رکعت مل گئی، قیام امام نے ادا کر دیا، وہ اس کا ضامن ہو گیا. تو جس طرح جہاں دو باتوں کے اندر امام ضامن ہے، ایسی اس بات کا بھی ضامن ہے کہ جس نمازیوں کی نماز جیسی امام کی ہوگی ویسے مقتدیوں کی سمجھی جائے گی، اور وہ امام اس کا بھی ذمہ دار ہے کہ جہاں وہ اپنی نماز کا خیال رکھے وہاں مقتدیوں کو بھی سنتوں کے ادا کرنے کا موقع دے. ایسا نہ ہو کہ مقتدیوں خیال کر کے ان کی سنتیں پامال کر دے. اور مؤذن کے امانت دار ہونے کا مطلب یہ کہ مسلمانوں کی نمازوں کے اوقات کی ذمہ داری، چاہے نماز ہو یا روزہ، وہ مؤذن پر ہے. اگر مؤذن نے صحیح وقت پر اذان دے دی اور اذان سن کر لوگوں نے نماز پڑھ لی تو ان کی نماز ادا ہو گئی. وقت سے پہلے اس نے اذان دے دی اور کسی نے اذان سن کر کے یہ سمجھ کر کے وقت ہو گیا اس نے نماز پڑھ لی، اس کی بھی نماز نہیں ہوئی، تو ان نے امانت میں خیانت کی. مغرب میں بھی یہی ہے، پانچوں نمازوں میں یہی ہے کہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وقت کا پورا پورا خیال رکھتے ہوئے جب وقت ہو جائے تو اذان دے، اس سے پہلے اذان نہ دے. ایسی مسلمانوں کے روزوں کا بھی وہ امین ہے. رمضان شریف میں عام طور پر مؤذن کی اذان پر سحری بند کی جاتی ہے اور اس کی اذان پر روزہ افطار ہوتا ہے. اس کی ذمہ داری ہے کہ وقت صحیح دیکھتا رہے، اپنی گھڑی بھی صحیح رکھے اور کیلنڈر کے مطابق وقت کی احتیاط کرے. ایسا بھی نہ ہو کہ فجر کی نماز اذان وقت سے پہلے دے دے، اور جو گھر میں جلدی سے نماز پڑھ لیں گے تو ان کی نماز ہی نہیں ہوگی، یہ خیانت ہو جائے گی مؤذن کی. یہ بھی نہیں وقت ہو جانے کے بعد خامخواہ دیر سے اذان دے تو لوگ کہیں گے ابھی تو اذان نہیں ہو، کھاؤ پیو، تو لوگ صبح صادق ہو جانے کے بعد بھی کھاتے رہیں گے تو پھر ان کا روزہ ہی نہیں ہوگا. ہاں جہاں کہیں اس کا انتظام ہو، جیسے ہمارے یہاں انتظام ہے کہ جب صبح صادق ہو جاتی ہے فوراً سائرن بول جاتا ہے، اذان اس کے 10 منٹ کے بعد ہوتی ہے احتیاط کی بنا پر، تو اس میں سائرن کے اوپر بھی دار و مدار ہو جائے گا. لیکن سائرن کے اندر بھی اس کی ذمہ داری ہوگی صحیح وقت پر بجائے. ایسی افطار میں سمجھ لیں کہ اذان ہوتی ہے تو لوگ افطار کرتے ہیں، تو جب اذان ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ یہ دیکھتے رہے سورج ڈوب ابھی ہے یا نہیں، ڈوبنے کے بعد اذان دے. اگر پہلے دے گا اور کسی نے روزہ کھول لیا تو اس نے اپنے امانت میں خیانت کی. اور ایک حدیث کا میں مطلب اور عرض کر دوں، کہ بات عام طور پر امام اس لیے تیزی سے نماز پڑھاتے ہیں، وہ جلدی جلدی نماز پڑھاتے ہیں بعض امام، کہ ان کو یہ حضور کا ارشاد غالباً ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ جوشش امام بنے وہ ہلکی پھلکی نماز پڑھائے، اور یہ بالکل بجا ہے، یہ ارشاد آپ کا بالکل بجا ہے، اور بلا شبہ امام کو اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ وہ اتنی لمبی چوڑی نماز نہ پڑھائے کہ جو مقتدیوں کے لیے بھاری ہو جائے اور شاک ہو جائے، لیکن اس کا مطلب سمجھنے میں غلطی ہو جاتی ہے کہ امام کے ہلکا پھلکا نماز، امام کا ہلکی پھلکی نماز پڑھانے کا مطلب کیا ہے؟ تو بھائی اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک صحیح اور ایک غلط، اور دونوں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ تاکہ اگر کسی امام کو غلط فہمی ہو تو وہ غلط والا مطلب چھوڑ دے اور جو صحیح مطلب ہو وہ لے لے. ایک مطلب تو یہ کہ نماز ایسی ہلکی پھلکی پڑھائے کہ خلاف سنت ہی پڑھا دے، اور ایک مطلب تو یہ ہے کہ سنت کے مطابق پڑھائے، سنت سے ہٹ کر نہ پڑھائے. ظاہر یہ مطلب صحیح ہے کہ سنت کے مطابق پڑھائے، اور یہ مطلب غلط ہے کہ خلاف سنت پڑھائے. اب سنت پڑھانے کے مطابق پڑھانے کیا مطلب ہے؟ تسبیحات کے بارے میں تو ابھی میں نے بتلا دیا آپ کو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو 9 سے لے کر 13 تک پڑھتے تھے، لیکن حضرات فقہاء کرام نے ادنا درجہ سنت کا 3 تسبیح بتلایا، اور وہ آرام و اطمینان سے جلد بازی کے ساتھ میں، اور پھر اس کے اوپر 5, 7, 9, 11, 13 اس سے بھی آگے، یہ سب سنت کے درجے ہیں، جتنا گڑ اتنا ہی میٹھا. درمیانہ راستے اختیار کرنا چاہیے کہ امام کو چاہیے کہ تسبیحات اتنی پڑھے کہ کم از کم جو مسنون درجہ ہے مقتدیوں کو بھی نصیب ہو جائے، اور وہ جب ہی ہوگا جب کم سے کم 7 مرتبہ امام سبحان ربی الاعلی یا سبحان ربی العظیم رکوع سجدے میں کہے گا، تو 5 مرتبہ مقتدی کہہ سکیں گے تو یہ سنت میں آ جائیں گے، اور کسی نے 3 مرتبہ بھی کہہ لیا تب بھی سنت کا درجہ ادا ہو جائے. اور قومے کے اندر اور جلسے کے اندر قومے یا تو اطمینان سے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہہ کر کھڑا ہو جائے، بس اتنا بھی کہہ لے گا تب بھی اس کے 3 تسبیح کے برابر قیام ہو جائے گا، یہی جلسے میں کہ اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ جائے، اس طرح بیٹھے کہ ہر جوڑ اپنی جگہ بیٹھ جائے، اور دور سے دیکھنے والا کہ اسے کوئی جلدی نہیں ہے، اس میں بھی 3 دفعہ سبحان ربی الاعلی کہنے کے برابر مقدار ہو جاتی ہے. مستحب ہے کہ اللہم اغفر لی 3 دفعہ کہہ لے، یا مستحب ہے کہ اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وہدنی وارزقنی کہہ لے، کیونکہ اس درجہ سنت جو پورا پورا ادا ہو جاتا ہے. اور قرات میں یہ ہے جس کی طرف عام طور سے توجہ نہیں رہتی، اور وہ امام بیچارے بعض مرتبہ نمازیوں کا خیال رکھتے ہوئے سنت مسنون درجہ قرات ترک کر دیتے ہیں. سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی اور ظہر کی نماز میں، عصر اور عشاء کی نماز میں، اور مغرب کی نماز میں قرآن شریف کی مخصوص صورتیں پڑھا کرتے تھے جس کو حضرات فقہاء کرام نے متعین فرمایا. فجر اور ظہر میں طوال مفصل پڑھا کرتے تھے آپ، یہ سنت ہے. اور طوال مفصل کہلاتے ہیں سورہ حجرات سے سورہ بروج تک، سورہ حجرات سے سورہ بروج تک یہ صورتیں آپ فجر میں پڑھا کرتے تھے، ظہر میں پڑھا کرتے تھے، اور عصر اور عشاء میں سورہ بروج سے سورہ لم یکن تک پڑھا کرتے، سورۃ البینہ تک پڑھتے تھے، ان درمیان میں جو سورتیں ان میں سے کوئی نہ کوئی سورت پڑھا کرتے، اور ایک رکعت میں ایک سورت، اس کو بھی ذرا خیال میں رکھیے گا. اگرچہ یہ بھی جائز ہے کہ ایک سورت آدھی ایک رکعت میں، آدھی دوسری رکعت میں، کسی سورت کا ایک رکو ایک رکعت میں، دوسرا رکو دوسری رکعت میں، یہ بھی جائز ہے، لیکن اولا نہیں ہے. اولا یہ ہے. اور جہاں تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تلاوت نماز کے اندر منقول ہے، اس میں آدھا آدھا کر کے یا ایک رو کر کے پڑھنا منقول نہیں ہے. حتی الامکان امام ہو یا مقتدی، اس کو منقول کی تابے داری کرنا چاہیے، جو حضور سے منقول ہے اس کی پیروی کرے. تو اثر اور عشاء میں سورت البرو سے سورت البینہ تک، اسے کہتے ہیں اوساط مفصل. اور مغرب میں قصار مفصل پڑھا کرتے، قصار مفصل کہتے ہیں سورہ لیمکن سے لے کر کے اخیر تک، چھوٹی چھوٹی صورتیں. قصار کے معنی چھوٹی کے آتے ہیں، تیوال کے معنی آتے ہیں لمبی صورتیں، وہ فجر میں پڑھا کرتے، زہر میں پڑھا کرتے. اوساط کے معنی درمیانے درجے کی صورتیں، وہ سورت البروج سے لے کر سورت البینہ تک ہیں، یہ درمیانے درجے کی صورت. اور مغرب میں چھوٹی صورتیں پڑھا کرتے تھے جنہوں کے سارے مفصل کہتے ہیں. اور یہ فقہ کی ہر کتاب میں باب القراءت کے اندر لکھی ہوئی ہیں، جو حضرات فقہ کرام نے احادیث طیبہ کی روشنی میں لکھے ہیں، پیش جوان میں موجود ہے. تو ہلکی نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ قراءت جو حضور ثابت ہے امام کو کرنی چاہیے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نماز کا کوئی خیال رکھنے والا نہیں ہو سکتا. آپ سے بڑھ کر نماز مقتدیوں کے اعتبار سے ہلکی پڑھانے والا کوئی ہو نہیں سکتا. اب قیامت تک آنے والوں کے لیے عام حالات میں یہی قراءت مسنون اور مقرر ہے. بندے نے اپنے جہاں قابل کو دیکھا، الحمدللہ اسی کے مطابق عمل کرتے ہوئے دیکھا. جنہوں نے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کی ہے، ان کے پیچھے فجر کی نمازیں پڑھی ہیں، عشاء کی نمازیں پڑھی ہیں، جمعے کی نمازیں پڑھے نمازیں پڑھی ہیں، ان کو یاد ہوگا. مجھے تو الحمدللہ یاد ہے، صحیح نماز ان کی سنت کے مطابق ہوتی تھی. نماز ہلکی پھلکی بھی ہوتی تھی اور ان کی قراءت سنت کے مطابق ہوتی تھی. لیکن بعض لوگ یا بعض امام بیچارے یہ سمجھتے ہیں کہ ہلکی پھلکی کا مطلب یہ ہے کہ بس عشاء کی نماز میں چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ کے نماز پڑھا لوں، نماز ہو جائے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر سنت کے مطابق نہیں ہوگی. وہ قراءت میں بھی غیر معمولی تخفیف کرتے. اب تقریباً یہ اماموں کے اندر مسنون قراءت کا جو مرحلہ ہے تقریباً چھوٹتا جا رہا ہے. بس کوئی تمیز ہی نہیں ہے کہ اوساط مفصل کہاں پڑھنے چاہیے، قصار مفصل کہاں پڑھنے چاہیے، تیوالی مفصل کہاں پڑھنے چاہیے، پتہ بھی نہیں ہے. اور اگر پتہ بھی ہے تو اس کے مطابق عمل بھی نظر نہیں آتا. اللہ ماشاء اللہ. یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو امام قراءت ہلکی پھلکی کر رہے ہیں، اس کی بڑی وجہ وہ حدیث ہے جو میں نے بیان کی کہ جو شخص امام ہو اس کو ہلکی پھلکی نماز پڑھانی چاہیے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہلکی پھلکی کا مطلب ہے سنت کے مطابق پڑھو، قراءت بھی سنت کے مطابق ہو، رکو بھی سنت کے مطابق ہو، قامہ بھی سنت کے مطابق ہو، سجدہ بھی سنت کے مطابق ہو، جلسہ بھی سنت کے مطابق ہو، تابہ بھی سنت کے مطابق ہو. سنت کے مطابق جو نماز ہوگی وہ کامل بھی ہوگی، وہ ہلکی پھلکی بھی ہوگی، وہ راحت بخش بھی ہوگی، وہ عند اللہ زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ مقبول بھی ہوگی. لہذا ہم سب کو چاہیے کہ اپنی اپنی نمازوں کو آرام اور سکون سے ادا کرنے کی عادت ڈالیں. کسی کا سفر ہو، کسی کا مرض ہو، اس کے حکم احکام بیان نہیں ہو رہے. سفر کے اندر یہ تیوالے مفصل، قصارے مفصل، اوساط مفصل ہے ہی نہیں. جون سی صورت جس وقت جیسے موقع ہو ویسی پڑھ لو. سفر میں تو جلدی کی وجہ سے کم از کم ایک مرتبہ تسبیح پڑھنا بھی کافی ہے. سفر اور مرض کی بات نہیں کر رہا، صحت اور سکون کے وقت کی بات کر رہا ہے. اس وقت ہمیں چاہیے کہ اپنی نمازوں کے اندر سکون لائیں، اطمینان لائیں، آرام لائیں، جلد بازی سے پرہیز پڑھیں، خشوع خضوع سے اپنی نمازوں کو آراستہ کریں جو اس وقت خالی ہے. آپ نے فرمایا میری امت میں سب سے پہلے جو چیز مٹے گی وہ خشوع خضوع ہوگا. ایک زمانہ تھا کہ مسجد میں نماز خشوع خضوع سے پڑھنے والوں کا شمار ہی نہیں ہوتا تھا، بے شمار لوگ ہوتے تھے جس کو دیکھو بڑے آرام سکون سے نماز پڑھنے والا. اور اب ایسا زمانہ ہے کہ آنکھیں تلاش کرتی ہیں کہ مسجد میں خشوع خضوع سے نماز کون پڑھتا ہے. اب مسجدیں محروم ہو گئی ہیں خشوع خضوع سے نماز پڑھنے والوں سے، اللہ ماشاء اللہ بہت کم لوگ خشوع خضوع سے نماز پڑھتے ہیں. بس میں ایک بات تو یاد کرنی تھی، ہاں جن کو نماز یاد نہ ہو تو بھائی ایسا ہے کہ جو اسے یاد ہو پھر وہ پڑھے، کوشش کریں. ہاں جس کو یاد نہ ہو تو کوشش کریں، اس لیے کہ سورہ حجرات سے سورہ بروج تک بہت سی صورتیں ایسی بھی ہیں جو چھوٹی چھوٹی ہیں جن کا یاد کرنا بہت آسان ہے. اب اذا السماء انفطرت، اذا السماء انشقت، اذا الشمس کورت، یہ طوال کے اندر ہیں. پھر آگے تو اور بھی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں. تو اگر کوئی امام ہے تو بھائی اس کی ذمہ داری ہے کہ کم از کم نمازوں کے اندر دو چار صورتیں طوال کی یاد کر لے، دو چار صورتیں اوسط کی یاد کر لے، چھوٹی صورتیں تو سبھی کو یاد ہوتی ہیں، ان کو بدل بدل کے پڑھتا رہے. ایک مسئلہ تو بھائی یہ ہوگی. دوسرا مسئلہ یہ ہے، اور اس دوسرے مسئلے کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی واقعتاً معذور ہے تو اس کو اپنے عذر کا مسئلہ معلوم ہو جانا چاہیے اور اس کو مطابق عمل کرنا چاہیے. اور اگر وہ اس درجے کا معذور نہیں ہے اور وہ پہلے درجے کے آدمی کی طرح اپنے آپ کو معذور سمجھ کر نماز پڑھ رہا ہے تو وہ اس سے باز آ جائے. وہ یہ کہ کچھ عرصے سے ہماری مسجدوں میں کرسی پر نماز پڑھنے کا بہت ہی رواج ہو گیا اور یہ رواج بڑھتا جا رہا ہے. بلا مبالغہ میں عرض کروں کہ میں ایک دفعہ لاہور گیا تو جہاں میرے عزیز رہتے ہیں ان کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا، تو وہاں پر بیچ میں تھوڑے سے نمازی تو صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے تھے، دونوں طرف آدھی آدھی سب سے زیادہ کرسیاں لگی ہوئی. پہلے تو میں سمجھا بھائی کلاس لگ رہی ہے کہ، میں نے پوچھا بھائی اتنی ساری کرسیاں کہاں سے آئیں، کس لیے آئیں؟ نہیں نمازیوں کی ہیں، یہ کلاس کلاس نہیں لگ رہی نمازیوں. میں نے اتنی ساری کرسیاں، سارے معذور ہو گئے کیا؟ شاید ہو گئے ہوں گے، ہمیں سے کیا معلوم. مجھے تو ایسا لگا جیسے کہ یہ کلاس ہے بھائی، تھوڑے سے آدمی بیچ میں بیٹھے ہوئے، دائیں بھی اتنی ساری کرسیاں دور تک، یعنی بلا مبالغہ 30-40 ادھر 30-40 ادھر اور 20-25 آدمیوں کی جگہ بیچ میں. میں تو دیکھ کے حیران رہ گیا کہ اتنی ساری کرسیاں مسجد میں آ گئی. کراچی بھی دیکھنے میں آتا رہتا ہے کہ کوئی مسجد خالی نہیں. پہلے آپ نے دیکھو کسی مسجد میں کرسی نظر آتی نہیں تھی، اب کرسیاں پہلے نظر آتی ہیں. بعض تو واقعی معذور ہیں، ان کو کرسیاں پڑھنا چاہیے نماز جب ان کی اجازت ہے، لیکن جو معذور نہیں وہ کیوں پڑھے بھائی؟ وہ ہم کیوں اپنے آپ کو نماز کے اندر معذور بنائے اور نماز بھی پڑھے اور نماز بھی نہ ہو؟ یہ تو بہت نقصان کی بات ہے. تو یہ ہم مسئلہ سمجھیں، جو آدمی ایسا گھٹنوں کی وجہ سے یا کمر کے درد کی وجہ سے یا زوف کی وجہ سے یا مرض کی وجہ سے ایسا کمزور ہو گیا ہے کہ زمین پر بیٹھ کر سجدہ کرنے سے واقعتاً عاجز ہے، سجدہ کر ہی نہیں سکتا، یا سجدہ کرتا ہے تو اس کو ناقابل برداشت تکلیف ہوتی ہے، اور اس تکلیف میں جس کی وجہ سے وہ سجدہ نہیں کر پا رہا اضافہ ہو جاتا ہے یا ہو جانے کا کبھی خطرہ ہو جاتا ہے. اب یہ چار باتیں میں نے بتا دیا، یا تو سجدہ کرنے پہ قادر ہی نہیں ہے، یا قادر ہے لیکن اس میں ناقابل برداشت تکلیف ہوتی ہے، اور اگر وہ سجدہ کر لیتا ہے تو پھر اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ جس کے نتیجے میں جس مرض کی وجہ سے وہ سجدہ نہیں کر پا رہا اس میں اضافے کا شدید خطرہ پیدا ہو جاتا ہے. ان سب صورتوں میں ایسے آدمی کو کرسی پہ بیٹھ کے بھی نماز پڑھنا جائز ہے، ایک شرط کے ساتھ.
یہ تو چونکہ سلطے پہ قادر ہی نہیں ہے تو اس صورت میں وہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے، اور کرسی پہ بیٹھ کے اشارے سے نماز پڑھے گا، کیونکہ زمین تو سجدہ نہیں کر سکتا تو وہ زمین پہ بیٹھ کر کے بھی اشارے سے نماز پڑھے گا. جب زمین پہ اشارے سے نماز پڑھے گا کرسی پر بیٹھ کر بھی اشارے سے نماز پڑھے گا. زمین پہ بیٹھنے میں اس کو نماز پڑھنے میں زیادہ تکلیف ہوتی ہے، کرسی پہ بیٹھنے میں گھٹنوں میں تکلیف زیادہ نہیں ہوتی، اس لیے اس کو نماز پڑھنے میں آسانی ہوتی، آسانی سے بیٹھ پڑھے. اب مسجد میں پڑھے یا اپنے گھر میں پڑھے تو کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا. ایک آدمی تو یہ ہے بھائی، یہ تو معذور ہے سمجھو. اور دوسرا آدمی وہ ہے کہ جو زمین پر سجدہ کر لیتا ہے جیسے کیسے کر سکتا ہے، زمین پہ جیسے کیسے سجدہ کر لیتا ہے، وہ تکلیف ہوتی تھوڑی بہت ہوتی، کیونکہ تھوڑی بہت تکلیف تو بھائی ہوتی ہی ہے، تبھی تو بیچارہ بیمار ہے اور تھوڑا تھوڑا معذور ہے، پورا معذور نہیں ہے. تو بھائی اس کو نماز بیٹھ کے پڑھنی چاہیے اور باقاعدہ سجدہ ہی کرنا چاہیے. ایسے آدمی کے لیے بھی اس بات کی گنجائش ہے کہ وہ کرسی پر بیٹھے لیکن آگے میز رکھ کر اس پہ سجدہ کرے. اشارے سے نہیں پڑھ سکتا یہ نماز، اگر اشارے سے نماز پڑھے گا تو جیسے بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی، کرسی پہ بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھے گا تو نماز بھی اشارے کی نماز نہیں ہوگی. اور اس کا میز کتنی اونچی ہونی چاہیے یہ ہے سمجھنے کی بات، کہ میز اس کی میز کی اونچائی اور اس کی سطح بیٹھنے کی سطح برابر ہونی چاہیے، جس کرسی پر بیٹھا ہے اسی کے برابر اس کے سجدہ کرنے کی میز کی سطح ہونی چاہیے، یا بہت سے بہت ایک بارش روچی اندازن اگر اس پر سجدہ کر لے گا تو ایسے ہی جس زمین میں بیٹھ کے سجدہ کر لیا. بس اتنی سہولت ہو گئی کہ زمین میں بیٹھنے میں گھٹنے میں کمر میں تکلیف زیادہ ہوتی تھی، کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے میں سہولت ہو گئی. سہولت لے لے، اللہ تعالیٰ نے سہولت دی، لیکن سجدہ کرنا پڑے گا باقاعدہ اس کو. یہاں پر ہو جاتی ہے بہت سے لوگوں سے غلطی کہ یا تو ٹیبل ان کی بہت اونچی ہوتی، جیسے اکثر مسجدوں میں آپ نے دیکھو کہ یوں تختہ ہوتا ہے سامنے اور بس وہ اسی کے اوپر اپنا ماتھا ٹیک لیتے ہیں اور وہ ان کے بیٹھنے کی جگہ سے بہت اونچی ہوتی ہے، بس ہمیں سینے کے برابر اونچی ہوتی ہے تاکہ برائے نام بس وہ اپنی گردن اس کے اوپر رکھ دیں اور ماتھا ٹیک دیں اور پھر سیدھے ہو جائیں، بس اس لیے ہوتی. اس پہ ایسے لوگوں کی نماز نہیں ہوتی. بہت کم جگہ آپ ایسی دیکھیں گے جہاں پر وہ میز سامنے کی یا ٹیبل بیٹھنے والے کی سطح کے برابر ہو یا تھوڑی سی اوپر ہو، ایسا بہت کم دیکھیں گے. ایسی صورت میں لوگوں کی نماز نہیں ہوتی. اس لیے اس مسئلے کو یاد رکھنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق کے عمل عطا فرمائے. بھائی بات یہ کہ تراویح ہو یا سنت ہو سب نمازوں میں یہی کرنا پڑے گا اس کو. اچھا ہاں، تو یہ سوال یہ کر رہے ہیں کہ بعض لوگوں کو تکلیف نہیں ہے، سب کھا رہے ہیں پی رہے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں اور تراویح کے اندر کرسی پہ بیٹھ رہے ہیں، تو بھائی اس میں تراویح نہیں ادا ہونے کی بات. ان کو تو باقاعدہ صحیح صحیح جیسے اور نمازیں صحیح پڑھ رہے ہیں ایسی یہ بھی سب باقاعدہ نماز پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم لك الحمد لا نصف ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نصف ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين. یا رب العالمین، یا حی یا قیوم، یا ذل جلال والاکرام، ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری نمازوں میں جو کوتاہیاں ہیں سب کو دور کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو اپنی اپنی نمازوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما، اپنی ناراضگی اور دوزخ عطا فرما. یا اللہ ہمارے سب کے جمع ہونے کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما، جو باتیں ہم نے سنی اور سنائی ہیں ان کو بھی قبول فرما اور ہمیں توفیق عظمان عطا فرما. یا اللہ ہمیں دین کی صحیح فہم عطا فرما. یا اللہ دین کی صحیح فہم عطا فرما، ہم سب کو ہماری اولاد و نسل کو تفقہ فی الدین عطا فرما، تفقہ فی الدین عطا فرما، دین کی سمجھ عطا فرما، آخرت کی فکر عطا فرما، دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. امين.